الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق صدق الله العلي العظيم. بزرگ اور دوستو, آج منگل کا دن ہے. منگل کے دن ہمارے ہاں مثنوی شریف جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی شعر افاق کتاب ہے اس کا درس ہوتا ہے. اللہ جل شانہ سے دعائے کہ حضرت کا جو سوز ہے حضرت کے قلب کا, وہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا ایک ذرا نصیب فرما دے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی, حضرت نے اس کو عنوان بنایا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو اور اس کو جو کچھ اس میں ہے پیدا نہیں کیا مگر ساتھ حق کے, یعنی انہیں اس غرض کے لیے پیدا نہیں کیا جو تمہاری نظر میں ہے, بلکہ اس معنی و حکمت کے لیے جسے تم نہیں دیکھتے. یعنی اللہ جل شانہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہماری سوچ اپنی, مطلب جس کو کہ معلومات کے لحاظ سے ہوتی ہے, اور اللہ جل شانہ کی حکمت ہمارے علم سے بہت ہی زیادہ اوپر ہے, لہذا ہمارے علم اس تک نہیں پہنچ پاتا. اس وجہ سے جو بات ہم جانتے ضروری نہیں کہ وہی صحیح ہو, بلکہ اس سے آگے کی بات بھی ہو سکتی ہے. ہر چی پیدا کر بماری مانی است, باطن اش بنگر بری ظاہر مائست, ہیچ نقاش نگارو زی نقش, بے امید و نف بارے اے نقش, بلکہ بہرے مہمان او کہاں, بہرے بلکہ بہرے مہمان او کہاں, کہ بفرجا دار ہند دان دہاں دان دہاں, شادی بچکاں یار یادو یادو یا دور ستاں دوستاں, رفتار از نقش آں, ہیچ کوزا گر کندہ کوزا شتا, بہرے اینے کوزنے از بہرے آب, ہیچ کاسا گر کنت کاسا تمام, بہرے اینے کاسنے بہرے تام بہرے تام, ہیچ خطاتی نوی صد خط بفن, بہرے خط نہ بہرے خواندن, نقش ظاہر بہر نقش غائب است, وہاں برائے غائب دیگر بسست, تاسوم چارم دہم بر میں شمر, ای فوائد راب مقدار نظر, ہم چو بازی ہائے شطرنج اے پہ سر, فائدہ حلا بدر بازی نگر, ای نہادا بہر آلا بہن ہا, وا برائے آو آ بہر فلاں, ہم چو نیمی بی جہات اندر جہات, در پی ہم تارسی در باب بردمات, اول از بحر درم باشد چنا, کے شدن بر پائے ہائے نزد بان, آدم بحر سوم میدان دوام, تارسی تو پایا پایا تب بام, شیوت و خوردن ز بحر آنمی آنمی آمنی آمنی, از بحر نسل روشنی, کند بینش می نبیند غیر این, اقلو بے سیر چون بنت زمین, بنت راچے خواندہ چے نا خواندہ, یہ ہست پائی او بگل درماندہ, گر سرش جنبت بباد تیز روح, کے بسر جنبانیش غزا مشو, ای سرش گویت سمینا اے سبا, پائے او گویت اسینا خلنا, چون داند میر میرانند چوام, بر توکل مینہ چو کورگام, بر توکل تاچ آئے در نبرد, چو توکل کردنی اصحاب نبرد, وا نظر ہائے کہ آن افسر دنیس, جز روندہ جز درندہ بردنیس, آچ در دہ سال خواہد آمدن, ای زمان بیند بچشم خویشتن, چونکہ سدے پیش سدے پس نمان, شد گزارا چشم لوح غیب غیب خواند, چو نظر پس کرد تابد تابد وجود, آخر و آغاز ہستی رو نمود, بحث و املاک و زمین و کبریا, در خلیفہ کرد بابا بائی ماں, چو نظر در پیش افکند و پدید, آنچ خواد بود تا محشر پدید, پس فز پس میں بھی نہ دوتا اصل اصل, پیش میں بھی نہ آیا تا روز فصل, ہر کسے زاں ارکا سے زان ازئی روشن دلے, غیب را بینت بقدر سے قلے, ہر کسی کل پیش کر دو پیش دید, پیش تر آمد آمد ارو صورت پتید, گرت گوئی کان صفا فضل خداس, نیزی توفیق سی کل زان تاز, قدر ہمت باشنا جہدو دعا, ليس للإنسان إلا ما سعى راهب همت خدا وندست بست همت شاي ندار هيچ خص نيست تخصيصي خدا كسرا بكار ماني تو مراد و اختيار لك چورن جي دو حد بد بخت را او گري زاند بكفر رخت را نيك بخت را چو حق رن جي دو حد رخت را نزدیک تر وامي دهند بد دلا هم زیبی مکارزان کرده اسباب حزیمت اختیار بد دلا هم زیبی مکارزان کرده اسباب حزیمت اختیار پر دلا در جنگ هم از بیم جان حمله کرده سوی صف دشمنا رستما را ترس و غم را پیش برد هم زی ترس آن بدل اندر خیش مرد چو محق آمد بلاو بی مجان ازا پدید آمد شجا از حیر جان حاصلان کز و سو زهر کو گمیخ از کزا هم در قضا باید گریخت سبحان اللہ یہ اصل میں فارسی کلام ہے اور فارسی کلام کا مزہ تو فارسی میں ہی مل سکتا ہے البتہ ہم اس سے جو اہم مفاہیم ہیں ان کو تلاش کریں گے انشاءاللہ فرماتے ہیں جو کچھ خدا نے پیدا کیا اس کی ایک حکمت باطنی ہے اے منکر ظاہر کے علاوہ باطن پر بھی نظر رکھ ظاہر بھی شخص جو ہوتا ہے وہ صرف ایک ظاہر چیز کو دیکھتا ہے لیکن جو باطن دین ہوتا ہے وہ کافی باطن گہری نظر وہ رکھتا ہے مثلا ایک مثال میں دیتا ہوں ایک شخص ہے وہ اس کا ظاہری صورت بالکل دین کا ہے مثلا اس کی ظاہری صورت تسبیحات میں ہے نماز پڑھ رہا ہے اور مطلب یہ ہے کہ ذکر بھی کر رہا ہے تلاوت بھی کر رہا ہے ساری چیزیں ظاہر کی بزرگوں کی ہیں لیکن اندر اس کے دل میں کینہ ہے حسد ہے بغض ہے ہاں جی اور یہ تو خیر میں نے ذرا تھوڑے سے اور آگے بڑھ کے بات کی یہاں تک بات ہو سکتی ہے کہ این ممکن ہے کوئی شخص منافق ہو ظاہر اس کا بہت اچھا ہو اور باطن میں ایمان ہی نہ ہو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا اگر نہیں ہے تو چلو اعمال بہت اچھے ہیں لیکن کیفیات اچھے نہیں ہیں کیفیات سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو دل کے حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ تین قسم کے لوگوں سے پہلے دوزخ کو گرمایا جائے گا ان میں ایک عالم ہوگا ایک سخی ہوگا ایک شہید ہوگا اب اندازہ کرے کتنے اونچے مقامات ہیں ان کے عالم بہت اونچا مقام علی استو الذین عالمون والذین لا یعلمون کیا علم والا اور غیر علم والا برابر ہو سکتے اللہ پاک فرماتے ہیں بہت اونچا مقام ہے سخی کے پورا فضائل صدقات بھرے ہوا ہے ان کے فضائل سے شہید اس کے بارے میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ لا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل حیا ولکن لا تشعرون ایسے لوگ جو شہید ہو جائیں اللہ کے راستے میں ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے یہ ساری باتیں ان کے بارے میں سچی ہے لیکن اگر انہوں نے ایک کام اللہ کے لیے نہ کیا ہوں تو جتنے ٹائٹلز ہیں سارے ان کو بچا نہیں سکیں گے بلکہ سب سے پہلے ان سے جانوں کو گرمایا جائے گا اب یہ میری نظر مثال کے طور پر ظاہر پر ہے میں ایسے لوگ کا بہت خیال رکھتا ہوں مثلا اور ایک اللہ والے ہیں جو جس کی نظر باطن پر ہے وہ ان کا اتنا خیال نہیں رکھتے اور ایسے آدمی جو بظاہر بالکل یعنی عام لوگوں میں سے ہیں کوئی اتنا زیادہ خاص آدمی نہیں لیکن وہ ان چیزوں سے پاک ہے ہاں جی اور وہ اس کا بہت اکرام کرتا ہے تو اب بتاؤ لوگ حیران تو ہوں گے نا تو حضرت یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھنا ہوتا بلکہ باطن بھی ایک حقیقت ہے تو اس باطن کے لحاظ سے بھی بات ہوتی ہے تو جو حضرات باطن بین ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نظر دی ہوتی ہے تو ان کی باتوں میں اور ہماری باتوں میں فرق ہو سکتا ہے یعنی ہم لوگ ممکن ہے کہ وہ بات نہ کر سکے جو وہ بات کر سکتے ہیں ہاں یہ کوئی بھی مصور بلا کسی فائدہ کے توقع کے نقشگری نہیں کرتا اور نہیں تصویر برائے تصویر کھینچتا ہے بلکہ وہ مصدر یعنی اپنے عزیز اور مہمانوں کی خوشی کے لیے تاکہ غم سے نجات پائے تاکہ بچے خوش ہو اور گزشتہ دوستوں کی یاد تازہ ہو کوئی کوزہ گر محض کوزہ کو مقصود سمجھ کر بغیر فائدہ کے پانی کا لوٹا نہیں بناتا. اس طرح کیا کوئی کاسا گر مقصود جان کر بغیر اس خیال کے کہ اس میں کانا کھایا جائے گا پیالہ ہرگز نہیں بناتا. یعنی ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. لکھنے والا کوئی تاریخ صرف اس کو مقصود سمجھ کر بغیر اس خیال کے کہ اس کو پڑھا جائے گا لکھتا ہے کبھی نہیں. یعنی بدون مقصد, بغیر مقصد کے, صحیح مقصد کے. ہر ظاہری نقش نقش باطن کے لیے ہے, وہ نقش باطن میں دوسری کئی مقاصد بھی پوشیدہ ہے. یعنی مطلب جو ظاہر ہے وہ مقصد, وہ جو ہے نا وہ باطن کے لیے, اس کو دوسرے لفظوں میں دیکھ گری جو ہے بادام, اس کا چھلکا ہوتا ہے. چھلکے کے بغیر بادام کی گری نہیں ہوتی. لیکن کیا آپ چھلکا لے کر خشک ہو جائیں گے؟ اگر آپ جا کے کوئی کسی کو کہہ دیجیے, وہ کہہ دیجیے 800 روپے کلو ہے, اور آپ کو سارے چھلکے بادام کے تول کے دے دیں, تو آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے میں نے چھلکے کیا, چھلکے تو میں پھینکنا. لیکن وہ کہتے ہیں اچھا چھلکے ایسی اب بس ہے. ہاں جی, تو پھر ظاہر مطلب یہ کہ یعنی پھر گری لے لوں صرف. کہتے ہیں گری بغیر چھلکے کے ملا نہیں کرتی. یعنی مطلب ویسے ویسے گری نکالے تو جا سکتے ہیں, لیکن پیدا تو نہیں ہوتی بغیر گری, بغیر چھلکے کی. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کا بھی فائدہ ہے, باطن کا بھی فائدہ ہے. لیکن باطن کو اگنور کرنا یہ ظاہر بینوں کا کام ہے. باطن جو بین ہوتے ہیں ان کا کام ہی نہیں. نقاش, اچھا, تین چار دس اس طرح فوائد کا اپنی قوت نظر سے اندازہ کر لو. یہ نقاش کی نقش گری, کوزہ گر کی کوزہ سازی, کاسہ گر کی کاسہ گری, خطاط کی خط نویسی, سند بنائے سند نہیں بلکہ کئی دوسرے فوائد اور حصول مقاصد کے لیے. پس جب کی صورت یہ کہ انسان سند و کاریگری میں جی صرف ظاہری مقصد نہیں رکھتا بلکہ ایک مسئلہ باطنہ پر نظر ہوتی ہے, تو حق سبحانہ وتعالیٰ کا آسمان و زمین وغیرہ ظواہر سے ہاں جی مطلب خود ہی کیوں کر مقصود ہوں گے. بس ثابت ہوا کہ ہر نقش ظاہر کسی پوشیدہ چیز کے لیے مقصود ہے, بلکہ پوشیدہ صورت بھی مقصود نہیں, بلکہ اس سے ایک دو فائدہ مطلوب ہے. بس تم ان فوائد کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خریدے کہ جب تک تمہاری نظر پہنچے گنتے جاؤ, کسی ایک فائدہ پر بس نہ کرو. اے بیٹے, اس کو شطرنج کے کھیل کی طرح سمجھو, جیسے اس کے ہر چال میں فائدہ ہوتا ہے. یعنی کیونکہ اس کی ایسی مثال جیسے بازیگر شطرنج کا کہ ہر چال دوسرے کے لیے مقصود ہوتی ہے, اس کا فائدہ دوسری چال ہوتی ہے. مطلب گویا کہ وہ باقاعدہ کیلکولیٹ کرتا ہے, سوچتا ہے کہ میں یہ چال چلتا ہوں تو اس کے کیا کیا کنسیکوینسز ہوں گے, اور جو دوسرا چال چلتا ہے وہ بھی اپنے کنسیکوینسز کا خیال رکھتا ہے. ہاں جی, اور وہ پھر جو ہے نا مطلب یہ کہ جس کا ذہن, جس کا سوچ زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے. ہاں جی, مطلب یہ کہ وہ جو زیادہ فائن پلاننگ کر سکتا ہے, ہاں جی, تو وہ مطلب وہ جیت جاتا ہے اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا ایک ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے. دونوں کھلاڑی پوشیدہ چال چلتے ہیں, وہ اس کو مات دینے کو, دوسرے پہلے کو مات دینے کے لیے. اس طرح ایک وجہ میں دوسری وجہ دیکھتے چلو یہاں تک کہ تم بازی کو ختم کرو. یعنی بازی شطرنج میں ایک چہرہ ایک گھر میں اور دوسرے چال کے رکھا جاتا ہے, ہاں, جو ہنوز مخفی ہوتی ہے, اور وہ چال ایک تیسرے چال کے لیے ہوتی ہے. بس تم اس طرح دوسری وجہ دیکھتے چلو یہاں تک کہ بازی ختم ہو جاتی ہے, بازی جیت جاؤ یا ہار جاؤ. پہلی چال دوسرے کے لیے ایسی ہے جیسے سیڑھیاں چھت کے لیے. یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ یعنی جو چال انسان چلتا ہے تو دوسرا آدمی حیران ہوتا ہے کہ بھائی اس نے یہ کیوں چلا, لیکن اس کی نظر اگلے پہ چال پہ ہوتی ہے کہ اس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. مثلا یہ جو ہوتا ہے نا جو کچھ پہلوان جو کشتے چلتے ہیں, کشتے جو لڑتے ہیں نا, اس میں بھی چال ہوتی ہے. یعنی بعض دفعہ جو پہلوان ہوتا ہے وہ شکست کا تو وہ نظر آتا ہے, لیکن اس کی شکست کی چال میں جیت کی چال ہوتی ہے. مثلا یہ کہ ایک پہلوان نے دوسرے پہلوان کو دک کر دیا, اس کو رنگ پہ ڈال دیا. اب بظاہر تو اس نے دک کر دے دیا اور یہ اس پہ گویا کہ وہ ہے حاوی ہے, لیکن جیسے وہ رنگ پہ پڑ گیا تو اس کو بیس مل گیا. بیس مل کے اس نے پوری زور سے دولت اس کے سینے پہ ماری, وہ چھت گر گیا. اچھا, تو ظاہر مطلب یہ کہ وہ جو ہے نا جو دوسرا ہوتا ہے वो तो ये सोच भी नहीं सका होता है कि भाई ये क्या मतलब कर रहा है, ये अपने आप को जो गिरा रहा है क्यों गिरा रहा है, लेकिन वो गिरा था कोई अपने मकसद के लिए। हाँ जी, तो ऐसे होते हैं कि बल्कि बाज लोग कहते भी कि जंग जो होता है वो नर्व्स गेम होता है, यानी आसाबी जो है ना मतलब जंग होती है कि इसमें कितने मजबूत आसाब है किसी के, बल्कि यहां तक करते हैं कि ये जो लड़ाई लड़ने वाले होते हैं जैसे बॉक्सिंग है या कुश्ती है, उसमें बाकायदा मुखालिफ पहलवान को गुस्सा दिलाया जाता है। हाँ जी, तो जिसने गुस्सा कर लिया वो हार गया, क्योंकि गुस्से में अकल डिस्टर्ब हो जाती है तो वो सही प्लानिंग नहीं कर सकता, जबकि वो दूसरा जो होता है गुस्सा नहीं होता तो उसको सही प्लानिंग कर लेता है, तो वो जो है ना मतलब यह कि वो जीत जाता है। मुनाजरे में भी यही बात होती है, मुनाजरे में भी जो गुस्से में आ गया तो उसका मतलब है कि वो हार गया। हाँ जी, तो ये सारी बातें क्या है, मतलब ये है कि एक के बाद दूसरे का सोच वो उसको जो है ना वो रखते हैं। दूसरी सीढ़ी तीसरी के लिए इस तरह हमेशा को तदरीजन कदम ब कदम छत पर पहुंच जाएगा। ये नीज माने अव्वल के लिए होने की ऐसी सूरत जैसे तदरीज सीढ़ी पर चढ़ते जाओ कि एक कदमचा पर चढ़ने का फायदा दूसरे कदमचा पर पांव रखना होता है, दूसरे पर चढ़ने का फायदा तीसरे पर, इस तरह तुम तमाम कदमचों को ग्यास कर लो यहां तक कि तुम कोटे पर पहुंचो जो कि तुम्हारा मकसूद मतलूब है। चंद खवातीन मुझसे बैत थी तो उन्होंने मुझे मतलब वो किया, मैसेज किया इसके लताइफ के बारे में। उन्होंने ये बात की, उस्तानिया थी, उन्होंने ये बात की कि आपने हमें जो दो लतीफे दिए हैं यानी कल्ब और रूह, ये मुश्किल है, अगर आप हमें दे दें ना सिर्फ एक कल्ब का दे दें फिर बाद में रूह का दे दें तो इस तरह आसान हो जाएगा। हाँ जी, मतलब है कि एक वक्त में दोनों करना वो ठीक नहीं, उन्हें इस तरह सोचा। तो मैंने जवाब दिया कि ये तो सिर्फ दो पे नहीं, ये तो पांच लतीफ तक आप जाएंगे, तो अभी से आपने हार मान ली, ये तो अभी आपने आपको आगे भी जाना है, पांच लताइफ तक जाना है। फिर मैंने उनसे कहा कि ये क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी को कह दे कि अच्छा आप एक महीना रोजाना एक सीढ़ी पे चढ़ते फिर उतरते जाओ और फिर दूसरे महीने आप दूसरे सीढ़ी पर चढ़ते और उतरते जाओ, इन दरमियान में पहली सीढ़ी नहीं होगी, और तीसरे महीने में आप तीसरी सीढ़ी पे चढ़ के और फिर इसके बाद उतरते जाओ, लेकिन दरमियान में दोनों सीढ़ियां नहीं होंगी, तो आप कर सकेंगे इस तरह। तो मैंने कहा आप जब भी करेंगे तो पहले सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी फिर तीसरी सीढ़ी, इस तरह होगा ना, क्योंकि पहले दूसरी के लिए बुनियाद है, दूसरे तीसरे के लिए बुनियाद है, इस तरीके से आप जो है ना मतलब वो कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं यही तो कर रहा हूं। हाँ जी, तो इस पर जो है ना मतलब यह कि उनको बात समझ आ गई और कहा कि ठीक है जो हमें समझ आ गई। तो मकसद ये है कि ये प्लानिंग होती है ना, किसी तदरीजन आप एक चीज को हासिल करते हैं। अच्छा, खाने की ख्वाहिश का होना मनी माल तौलीद के लिए है और मनी अफजाइश नस्ल और चुशनी चश्म के लिए है। मौलाना मुकर्रर अपने सबूत दावा के लिए खाने की मिसाल फरमाते हैं, जैसे खाने की ख्वाहिश जमा के लिए मकसूद है और जमा औलाद और रोशनी चश्मे के लिए, जहाँ जमा मकसद है वहाँ रोशनी चश्मे खवास खमसा जाहिर और बातिना दूसरे काम भी मतलूब होते हैं। इन अराज व मकासद में से एक पैदाइश औलाद भी है, इसे जाहिर हुआ कि सूरत खुद मकसूद नहीं है बल्कि इससे माने भी मतलूब है। तंग नजर उसकी हकीकत को नहीं पहुंचा, उसकी अकल जम कर रह गई मिसल जमीन के घास के, यानी कोर चश्म शख्स जो होता है वो सिर्फ जाहिर को देखता है, इसे आगे का नहीं सोचता, उसकी अकल रवानी होती बल्कि सब्ज जमीन की तरह एक जगह जम के रह जाती है। घास को कोई हिलाए खाने हिलाए, इसकी जड़ी मिट्टी में धंसी हुई आज रहे, जिस तरह सब्ज की अलत के सहलाया जाए नहीं ले मगर वो एक ही जगह जमा रहता है, यूं ही जाहिर परस की नजर जाहिर पर जम जाती है, खास को पुकारो या न पुकारो, हजारों लाखों मिसाइल और निजार पेश करो या न करो, वो अपने जो में बातिल में टस से बस नहीं होगा, यानी वो उसी पे वो जाएगा। हाँ जी, जमी गुम्बद न गुम्बद गुल मोहम्मद, न जमी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, यानी जमीन अपनी जगह से हिल जाएगी लेकिन गुल मोहम्मद नहीं हिलेगा। जमी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, अगर घास का सर تیز ہوا سے ہلے تو اس کے سر ہلانے پر غرور مت کرو، اس کا سر تو باد صبا کی اطاعت کر رہا ہے، اس کے پاؤں نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں. یعنی اگر سبزہ کا سر ہلتا ہے تو اسے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ اس کا سر تو باد صبا کا فرما مدار ہے، اس کے حکم پر کرتا ہے، مگر اس کے پاؤں باد صبا کی اطاعت سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، ہمیں حرکت سے معاف رکھو. بس صحیح نوعیت عقل کی ہے، وہ ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف حرکت کرتی ہے، مگر یہ حرکت کرنا بمنزلہ گاس کے سر ہلانے کے اور آگے بڑھ کر غور غوث نہیں کرتی، اس لیے اس صورت پر جم کر رہے گی. چونکہ کوتا نظر شخص انفس و آفاق کی طرح نگاہ نہیں رکھتا، اس لیے ان کے حکم مسائل کا ادراک نہیں کر سکتا. اپنے اس تنگ نظری کوتا بینی کے سب اپنے افعال کی نتائج پر نگاہ نہیں رکھتا، وہ نہیں ان کے مسئلات و حکمتوں کو سمجھ سکتا ہے، اس لیے وہ فقط عامیانہ کوشش کرتا ہے اور سطحی نتائج پر بس کر لیتا ہے. ہماری جو سائنس ہے یہ بھی صرف جو سامنے کی چیز ہے نا، جو نظر آتی ہے نا، اسی پہ بس کرتا ہے. وہ بس وہ جو اس کو نظر نہیں آتی تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نہیں ہے. تو یہ اصل میں اس کی کوتاہ اندیشی ہے، کیونکہ بعض چیزیں نظر نہیں آتی لیکن اس کا اثر نظر آتا ہے. تو جو اثر نظر آتا ہے اس اثر سے اثر لیا جاتا ہے اور اس کو انسان معلوم کر لیتا ہے، یعنی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا، مطلب جیسے جیسے ہوا نظر نہیں آتی لیکن مرغ باد نما جو ہوتا ہے، جو انڈیکیٹر ہوتا ہے ہوا کے ڈائریکشن کا، وہ نظر آتا ہے کہ اس طرف سے مت ہے اس کی، تو پتہ چلتا ہے کہ ہوا اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، حالانکہ وہ ہوا تو نہیں ہے. حرارت نظر نہیں آتی، حرارت نظر نہیں آتی لیکن درجہ حرارت کے لیے ترمامیٹر ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اتنی گرمی ہے اتنی سردی ہے. ہاں جی، اس طریقے سے ہیومیڈیٹی نظر نہیں آتی لیکن ہیومیڈیٹی میٹر جو وہ ہے، مطلب جناب وہ اس ذریعے سے معلوم کرتے ہیں، وہ انڈائریکٹ کیلکولیشن ہے، مطلب وہ ڈائریکٹ تو نہیں ہے، مطلب انڈائریکٹ بات ہوتی ہے. ہمارے انجینئرنگ میں ایک ٹرم ہے استعمال ہوتا ہے جو بہت ہی زیادہ ساری چیزوں کو ایکسپلین کر لیتا ہے، وہ ہے ٹرانسڈیوسر. تو ٹرانسڈیوسر جو ہوتا ہے یہ ایک فزیکل کوانٹیٹی کو دوسری فزیکل کوانٹیٹی میں کنورٹ کرتا ہے. مثلا ٹمپریچر ایک فزیکل کوانٹیٹی ہے، تو یہ پارے کا ڈسپلیسمنٹ میں کنورٹ کر لیتا ہے. تو ڈسپلیسمنٹ کو آپ میجر کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ ٹمپریچر کو تو میجر نہیں کر سکتے لیکن ڈسپلیسمنٹ کو آپ میجر کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ نے ڈسپلیسمنٹ کو میجر کیا، اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ ٹمپریچر کتنا ہے. یہ ایک ٹرانسڈیوسر ہے. ہاں جی، ایک ٹرانسڈیوسر ہے. اور اس سے بہت ماشاء اللہ ہمارے جتنے بھی ہیں نا یہ سینسرز اور یہ سب ٹرانسڈیوسر پہ چلتے ہیں. ہاں جی، مطلب یہ ایک ہمارے سارے کے سارے سارے ٹرانسڈیوسر تھے. تو اب یہ ٹرانسڈیوسر جو ہے اگر کوئی سمجھ جائے تو بہت چیزیں آسان ہو جاتی ہے سمجھنا اس کا. مثال کے طور پر یہ ریوسٹیٹ جو ہے، یہ ریوسٹیٹ جو ہے یہ ڈسپلیسمنٹ کو الیکٹریکل کوانٹیٹی میں کنورٹ کرتا ہے. جی، کہ آپ جو ہے نا، مطلب جتنا آپ نے ڈسپلیسمنٹ کیا اس کے حساب سے کرنٹ چینج ہو جائے گا، ریزسٹنس بدل گیا نا. تو وولٹیج کو آپ نے فکس رکھا ہوا ہے تو کرنٹ تو چینج ہوگا. تو جو کرنٹ آپ چینج کر رہے ہیں تو اس سے پتہ چل گیا کہ کتنے ڈسپلیسمنٹ ہے. آپ کی میٹر پر وہ جو نظر آ رہا ہے وہ اصل میں اس سے نظر آ رہا ہے، کیونکہ ریزسٹنس صرف لینئر تو نہیں ہوتا، وہ سرکولر بھی ہوتا ہے. ہاں جی، تو ہمارا جو ایم میٹر ہے، جو اسی چیزیں وہ سب اس کے ذریعے سے مطلب بنی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو میٹرز ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ سب میں سارے سارے کے سارے ٹرانسڈیوسرز ہیں. تو ان ٹرانسڈیوسرز میں جو کیلکولیشن سارے انڈائریکٹ ہیں. تو اگر ہم انڈائریکٹ کیلکولیشن پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمارے آنکھیں اندھی کیوں ہو جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ساری چیزیں یہ ویسے خود بخود تو نہیں بنی ہوئی، کسی کسی کا کوئی بنانے والا تو ہوگا نا بھائی, کوئی چیز خود بخود بن سکتی ہے؟ اگر معمولی سے معمولی چیز بھی خود بخود نہیں بن سکتی, پوری کائنات کیسے بنی ہوئی؟ کہتے ہیں نیوٹن جو ہے نا, وہ ایک دفعہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, اس کا ایک دوسرا دوست فزسٹ وہ آیا جو ایتھیسٹ تھا, تو اس نیوٹن نے اپنے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے سولر سسٹم لکڑی سے بنوایا تھا, جس میں سیارے چلتے تھے اور سورج بھی تھا اور وہ سب نظام, مطلب اس کو سمجھانے کے لیے. تو اس کے اتیس دوست نے کہا کہ آپ نے کس سے بنوایا, تو بہت شاندار ہے, میں بھی بنوانا چاہتا ہوں. تو نیوٹن کو مزہ آ گیا, اس کو پتہ تھی ایتھیسٹ ہے, اس نے کہا خود سے بنائے. اس نے کہا مذاق نہ کرو, میں یہ بنوانا چاہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. آپ بتاؤ کس نے بنوایا, کس کارپینٹر نے بنوایا ہے؟ نے کہا بھائی خود سے بنا ہے, میں نے کہہ دی نا, کیوں آپ بات نہیں سمجھتے؟ اس نے کہا بھائی آپ مذاق کیوں کریں, میں مذاق کی بات تو نہیں کر رہا ہوں, میں تو آپ کو صحیح بات پوچھ رہا ہوں. اس نے کہا میں بھی تو مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں بھی آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کیسے صحیح بات ہے؟ اس نے کہا تم جو اصل سولر سسٹم ہے اس کو بند سمجھتے ہو کہ خود بہت بنا ہے, تو یہ تو ایک نقل ہے, یہ خود بخود نہیں بن سکتا. اگر وہ خود بخود بن سکتا ہے تو یہ بھی تو پھر خود بخود بن سکتا ہے نا. ہاں جی, تو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ انڈائریکٹ کیلکولیشنز, انڈائریکٹ انڈرسٹینڈنگ, یہ بھی ایک سائنس ہے اور ہمیں اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ عامیانہ روش اختیار کریں اندھوں کی طرح, وہ پھر ان چیزوں کو نہیں جانتے. یعنی ایسے توکل کا جنگ میں کیا نتیجہ, جو یہ تو ایسا ہے جیسے چوسر باز توکل کرتا ہے, یعنی اپنے عقل و خرد کے انتہا پر بھروسہ کرنے والا مثل اندھے کے ہیں جو حقیقت سے آنکھیں چراتا ہے اور صحیح جدوجہد کو بیکار و ابد سمجھتا ہو, اس زن و گمان پر کہ جو کچھ ہونا ہوگا وہ ہو کر رہے گا, حالانکہ اس کی غلطی ہے کیونکہ یہاں پر اس کے اور نفس شیطان کے درمیان جنگ اور جنگ میں کوشش کی ضرورت پڑتی ہے. محض توکل سے کام نہیں چلے گا, یہ تو ایسے ہو جیسے چوسر باز توکل کرے اور دادن مہرے چلانے لگے, اس کے نتیجے کو شکست کہا جائے گا. اندادن مطلب یہ ہے کہ وہ نتیجے, انکاز اینڈ افیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں, بنیادی بات ہے کاز اینڈ افیکٹ. تو کاز اینڈ افیکٹ کی بات کو نہیں مطلب مانتا اور بس جو ہے نا وہ پرواہ نہیں کرتا. ہمارے سامنے ایک واقعہ ہوا ہے, ڈیرسمن خان میں ہم تھے اسکول میں, تو باسکٹ بال کا میچ ہو رہا تھا, تو ہمارا جو تھا نا اسکول کا جو تھا وہ ٹیم باسکٹ بال میں, آپ کو پتہ ہائٹ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, یعنی جو لمبے قد کا ہوتا ہے تو اس کو دوسروں پہ ایک اجازت ہوتی ہے. تو ہمارا جو باسکٹ بال کا جو ٹیم کا جو کیپٹن تھا وہ کافی لمبے قد کا تھا, لہٰذا اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا بال کو یعنی اس میں ڈالنے کے, دوسرے لوگ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے, اسے بال لے نہیں سکتے, تو آرام سے وہ ڈال لیتا تھا. تو خیر ایسا ہوا کہ پتہ نہیں اس کا دماغ کیا خراب ہو گیا, مجھے سمجھ نہیں آئی. آج اس نے اپنے باسکٹ میں بال ڈال دیا, وہ سب نے کلیپنگ کر لی, اپنوں نے بھی دوسروں نے بھی, کہ اپنے اوپر گول کر لیا, مطلب جو ہے وہ کر لی, پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. آج تو یہ مطلب ظاہر ہے یعنی دماغ جب انسان کا خراب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے. ہاں جی, تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ جو اندھادھن کرتا ہے نا وہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتا, تو پھر تو مطلب اس قسم کے کیا مقام ہو سکتے ہیں کہ خود اپنے ہی آپ کو انسان نقصان دینے لگے.
کہتے شیخ چلی ایک دفعہ مطلب جو آٹے کے جو ہوتا ہے نا مشین اس پہ تھا بوری جو ہے نا, تو اپنے دوسرے کے بوری سے آٹا نکال کے اپنے آٹے میں ڈالنے لگا. تو کسی نے اسے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں بیوقوف ہوں نا, میں بیوقوف ہوں نا, تو بیوقوف کی طرح حرکتیں کر رہا ہوں. تو اس نے کہا تم بیوقوف ہوتے تو پھر اپنے بوری سے دوسرے کے بوری میں ڈالتے. اس نے کہا پھر تمہیں ڈبل بیوقوف ہو جاتا. تو یہ اصل میں منفی کو منفی سے ضرب دینے والی بات ہے. یہ بیوقوف نہیں تھے, بڑے چالاک تھے, بیوقوف بنے ہوئے تھے. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک انسان ویسے عقل مند ہوتا ہے تو عقل مند تو ظاہر پلاننگ کے ساتھ حرکت کرتا ہے نا اس سے. اور وہ لوگ جن کی نگاہ ہے اہل اللہ, یعنی جو جن کا جامد نہیں ہے, وہ باطنی ترقی کرتے اور حجابات کو چاک کر لیتے. اور جو کچھ 10 برس بعد ہونے والا ہوگا وہ اس وقت اپنے نور باطن سے دیکھ لیں گے. یہ جن لوگ کی نگاہ کو تھا جامد نہیں ہے وہ باطنی ترقی کرتے رہے, جسمانی معانیات کو رفع کر کے تقرب حق جل شانو بڑھاتے ہیں. اس کے ان کے انجام بینی کی حالت ہوتی ہے کہ 10 سال بعد آنے والی بات کو اس وقت اپنے نور بصیرت سے دیکھ لیتے ہیں, اس کا احتجاب شروع کر دیتے ہیں. بس آ کے پتہ اندیش نہ کہ بداندیش میں اتنا ہی فرق ہے کہ وہ مالکار کو دیکھ کر سنبھل جاتا ہے اور نہ کہ بداندیش اپنی کوتاہ نظری کے بعد بے فکر رہتا ہے. وہ کا مقصد یہ کہ بصارت جو خدا نے ہر ایک کو رحمت فرمائی ہے, یعنی ظاہر آنکھ کی, وہ بصیرت جو نور قلب کا فعل ہے جو عشق حقیقی اور محبت حق اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے, اس مقام پر غیب دانی کا شبہ نہ کیا جائے. کیونکہ والغیب عند اللہ اعمال حسنہ تزکیہ نفس و توجہ الی اللہ سے مبشرات حاصل ہو جاتے ہیں جو اللہ جل شانہ اپنے بندے کے قلب پر القا فرماتے ہیں. اصل میں وہ یہ بات فرما رہے ہیں جو حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ بڑی تفصیل سے بتائیے, وہ ہے ملائے اعلیٰ تک ایکسس. یہ ادھر وہ میرے خیال میں سافٹن کی نہیں, وہ میرے خیال میں گھر میں لے گئی ہوں. وہ اب ذرا فون کر لیں محمد یا احمد وغیرہ ہو تو, وہ گھر میں سافٹن پڑے ہوگی تو ذرا منگوا لے, زکام کچھ بڑھ گیا ہے. تو خیر بہرحال وہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ملائے اعلیٰ تک ایکسس ہوتا ہے, تو ملائے اعلیٰ میں تو پاک ارواح بھی ہوتی ہیں, فرشتے بھی ہوتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں وہاں کھلی ہوتی ہیں جو کہ یہاں پر چھپی ہوتی ہیں. تو جن کا ملائے اعلیٰ تک ایکسس ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ان پہ منکشف ہو رہی ہوتی ہیں جو باقی لوگ ان کو نہیں سمجھ سکتے. تو ایسے وقتوں میں بصیرت جو ہوتی ہے, مطلب ان کے دل کے آنکھیں چونکہ کھل چکی ہوتی ہیں تو وہ بصیرت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چیز بہت زیادہ تھی, اس لیے انہوں نے ایسے ایسے اقدامات کیے جو ابھی تک کام آ رہے ہیں. یعنی باقاعدہ یعنی ان کے جو عمر یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصلاحات تھی, یہ ابھی تک اسکینڈینیوین کنٹری میں عمر لاز کے نام سے امپلیمنٹڈ ہے. عمر لاز ان کو کہتے ہیں, ہاں جی, یعنی وہ یہ سوشل سیکیورٹی کا سسٹم اور اس قسم کے جو ہے وہ حضرت نے اس وقت مطلب یہ انٹروڈیوس کی تھی چیزیں. تو یہ اب بصیرت ہے, یہ بصیرت ہے. تو بصیرت جن کو حاصل ہو جاتی ہے وہ پھر بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں. ارشد گزارا چشم لوہے غیب خان, کیونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی دیواریں نہیں ہوتی, اس لیے وہ غیب کی تختیاں پڑھ لیتا ہے. جو نظر پس کرد تا پد وجود, آخر و آغاز ہستی رو نمود. جب سالک نے ابتدا پر نظر ڈالی تو اس پر کائنات کی ابتدا اور انتہا کا راز کھل گیا. اس کی نظر کیا, جب وہ ابتداء ہستی تک نظر دوڑاتے تو واقعات سابق ہستی اس پر روشن ہو جاتے ہیں. بحث و عملہ کو زمین و کبریا در خلیفہ کردم بابا ماں, خدا نے فرشتوں کا زمین کی وراثت میں آدم علیہ السلام کی زمین پر خلیفہ بجائن پر جو جھگڑا کرنا اس کو یاد آ جاتا ہے کہ وہ کیا تھا, وہ ابتدا والی باتیں اس کو یاد آ جاتی ہے. ہاں جی, یعنی جو حق سبحان و تعالیٰ ملائکہ عرض کے درمیان خلافت حضرت آدم کے باب میں ہوئی تھی, یہ حالت اس کی پیش بھی نہیں کی تھی. چو نظر در پیش افغندو پدید آنچ خواہد بود تا محشر پدید, جب سالک نے سامنے گاٹ تو اس پر قیامت تک جو کچھ ہونا تھا آیا ہو گیا. بس جب بس می منت اتا اصلی اصل پیش میں بینت آیا تا روز فصل, جب وہ مڑ کر دیکھتے تو ابتدائی خواہش تک آخرینش تک دیکھ پاتے ہیں, جب وہ سامنے کی طرف دیکھ تو قیامت تک کی خبر رکھ لیتے ہیں. یعنی اللہ جل شانہ ان پہ وہ چیزیں کھول لیتے ہیں اور ان کو اللہ پاک یعنی ان علوم سے آگاہ فرما لیتے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ جس چیز کی ان کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس چیز کو کھول لیتے ہیں. جیسے عمر رضی اللہ عنہ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے ممبر پر جمعہ کے خطبے کے لیے اور فوراً کہنا شروع کیا ساری علی الجبل یا ساری علی الجبل یا ساری علی الجبل, تو ہم لوگ حیران ہو گئے, صاحب حیران ہو گئے کیا کہہ رہے. تو نے پوچھا آپ کیا کہہ رہے, کہتے اللہ پاک نے میرے اوپر وہ میدان جنگ جو ساری لڑ رہا تھا وہ کھول دیا, تو میں نے ان کو کہا تھا تمہارے پیچھے دشمن آ رہے. تو جب سارے رد اللہ تعالیٰ آ گئے ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے عمر رتن کی آواز سنی تھی, کہتے ہاں مجھ تک عید کی آواز پہنچی اور میں نے پیچھے جب مڑ کے دیکھا تو پھر واپس ہو گیا, ان کے ساتھ لڑا اور بچت ہو گئی. تسیم الحق صاحب رحمۃ اللہ جو ہمارے بزرگ تھے فاضل دیوبند تھے, اس نے واقعہ مجھے سنایا کہ میں حج کے لیے گیا تھا تو کہتے ہیں وہاں یہ حبشی لوگ جو ہے نا وہ اپنے سینوں کو خانہ کعبہ کے ساتھ اس طرح ملتے تھے, کہتے میرے دل میں بھی خواہش ہوگی کہ میں بھی اس طرح کرتا ہوں. کہتے جب میں نے اس کا ارادہ کیا کہ چل لے تو کہتے المولانا زرگل صاحب رحمۃ اللہ جو ہمارے بزرگ تھے ان کی آواز آئی نک بے ادبی دا, کہتے آواز آئی ان کی مت کرو بے ادبی, تو کہتے میں پیچھے ہو گیا. حالانکہ وہ ادھر تھے وہ اس میں اپنے سخاوت میں تھے, کیسے ہوا کیسے ہوا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, لیکن بہرحال ہوا. ان کے دوسرے بھائی کا واقعہ ہے, تقیب الحق صاحب افغانستان گئے تھے زیارت, ایک شہر ہے وہاں پر, تو وہاں پر ایک مزار ہے بہت مشہور مزار ہے, بعض لوگ ہم مشہور ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا ہے. تو وہیں پر ایک اور بزرگ کا مزار تھا, تو کہتے اس کا رنگ روپ سارا کاسے کے مزار کی طرح تھا. تو کہتے جب میں گیا اور میں نے سوچا کہ تو کاسب کی طرح ہے, تو کہتے آواز آئی کہ جیسے کاسب رحمۃ اللہ علیہ بول رہے ہو, یہ کیسے میری طرح ہے, میں سنی ہوں اور یہ شیعہ ہے, میں سنی ہوں اور یہ شیعہ ہے. کہتے میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے, حالانکہ تقیم الحق صاحب کو یہ طرح بزرگی کے لائن کہتے بھی نہیں, وہ عام پروفیسر تھے. ہاں جی, تو کہتے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس کی تحقیق کرتا ہوں. تو قریب ترین کوئی مسجد تھی, تمہیں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو اس مولوی صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کہیں, کہتے ہاں, کہ اس مزار کے بارے میں جانتے ہیں, کہتے ہاں, میں نے کہا سنی کا ہے شیعہ کا ہے, کہتے شیعہ کا ہے. اچھا, اس ایک اور بھائی تقیب الحق صاحب کا واقعہ ہے. اب دیکھو یہ ساری باتیں بائی چانس تو نہیں ہو سکتی نا, آئی ان کا یہ اس نے مجھے خود سنایا ہے تقیب الحق صاحب نے. ان کو کوئی روحانی مشکل پیش آئی تھی, کوئی حال میں پھنس گئے تھے. تو امیر حمزہ شنواری وہ بھی شاعر تھے, یہ بھی شاعر, تو ان دونوں کی آپس میں دوستی بھی تھی. ان سے حال کیا تو اس نے کہا تو آپ کا فلاں مقام ہے, اس نے کوئی وظیفہ دیا کہ وظیفہ آپ پڑھیں تو یہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کہتے میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا. کہتے رات کو خواب میں حضرت کا قاسم رحمۃ اللہ علیہ آئے, کہتے وظیفہ نہ پڑھو شیعوں کا ہے. کہتے میں حیران ہو گیا کہ رمضان خان شنواری شیعہ ہے, کہتے مجھے تو پتہ نہیں تھا. تو کہتے پھر میں نے اسے بڑے احتیاط سے پوچھا کہ ناراض بھی نہ ہو اور پتہ بھی چل جائے, پتہ چل گیا کہ وہ شیعہ تھے. پھر تو مجھ میں تو باقاعدہ پھر تحقیق کی پتہ چل گیا کہ واقعی شیعہ تھے. ان کے تو باقاعدہ کتابوں میں اس کی تحریر نکل آئی, وہ تو پھر میں نے انٹرنیٹ سے پورا سرچنگ کی نا بعد میں, تو وہ تو وہی تھے. لیکن دیکھو ان کو پتہ نہیں تھا, اتنے دوست تھے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا. لیکن کہا سے رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ان کے ذریعے سے, اور ماشاء اللہ یعنی ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں اور ایسی چیزوں پر کولتے جن کو وہ نہیں جانتا. اگر آپ قرآن پاک میں نظر دوڑائے تو ایک آیت ہے, اس میں اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں, وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُونَ, اور تمہیں وہ سکھاتے جو تم نہیں جانتے ہو. ہاں جی, مطلب یہ کہ وہ تمہیں وہ سکھاتے جو تم نہیں جانتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ایسا علم نصیب فرما دیتے ہیں انبیاء کرام کو, صحابہ کرام کو, اولیاء کرام کو, جو عام لوگ نہیں جانتے. اس حساب سے پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ وہ کر لیتے ہیں. ہر کسے زانت ازے روشن دلے غیب را بینت بقدر سے قلے, کیا خوبصورت شعر ہے. فرمائے ہر شخص قلب کی صفائی روشنی کے اعتبار سے عمر غیب پر آگا ہوتا ہے. جتنا دل اس کا صاف ہے اتنا اس کے اوپر عبادت کھلتی ہے. مطلب یوں کوئی کہ جو دل کی آنکھیں ہیں اس کے اوپر نفس کی آلائش ہے, وہ جتنی جتنی آلائش دور ہوتی جائے گی اتنی اتنی دل کی آنکھ کھلتی جائے گی, اور اس کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا جو دوسرے لوگ کو پتہ نہیں چل رہا. یعنی انسان واقعتاً مطلب جتنے جتنا وہ صفائی وہ کر رہا ہے اپنے دل کا, اتنی اتنی گویا کہ اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ رہے ہیں, حجابات ہٹ رہے ہیں. لہذا بس مثال کے طور پر میرے آنکھوں پر اس پہ کوئی مطلب وہ ہو میل ہو, وہ میرے ساتھ ادھر سام پڑا ہوا ہے, مجھے نہیں نظر آئے گا. لیکن جیسے ہی مطلب میں ان کو صاف کر دوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا وہ یہ تو سام پہ. اب اس وقت میں اطمینان سے بیٹھا ہوں, مجھے پتہ بھی نہیں چل, تو میں اطمینان سے بیٹھا ہوں. لیکن جس وقت مجھے یہ صاف ہو جائے گا اور مجھے پتہ چلے کہ سانپ, تو کیا میں اطمینان سے بیٹھوں گا؟ پھر تو اطمینان سے نہیں بیٹھوں گا. تو یہ اطمینان سے نہ بیٹھنا یہ بھی علم کی بنیاد پر ہوتا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ تین رات تک بہت بےقرار مطلب جو ہے نا وہ کروٹے بدل رہے تھے اپنے چارپائی پہ. تو ان کی بیوی نے پوچھا, حضرت کیا بات ہے, کیا وجہ ہے؟ اور میں اگر تجھے بھی پتہ چل گیا تو پھر تیرے بھی حال ہو جائے گا, اگر تجھے پتہ چل گیا تو پھر تیرے بھی حال ہو جائے گا. ایک ہی جگہ دو ہو جائیں گے. خوب روئیں گے جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. ہاں جی, تو مطلب ہے کہ اگر یعنی پتہ چل گیا تو پھر ظاہر چیزیں کھلیں گی. گر تو گوئی کہاں صفا فضل خداس, نیز این توفیق سیکل زاں اتاس. اگر تو کہے صفائی کل بھی خدا کی دین ہے, اگر وہ خدا صفائی کی ہمت عطا فرمائے. یعنی اگر تم تصفیہ باطن کر سکو اور عظمت اس کی معلوم ہو جائے تو پھر کیا ہے, اس میں کوشش کرو نا, ہمت کرو, کیونکہ اللہ پاک نے ہر چیز کا ایک سبب بنایا ہوا ہے. اب دیکھو مجھے پتا ہے کہ پانی سے یہ چیز دھل سکتی ہے, یہ میرا علم ہے, لیکن میں اپنے علم پر عمل نہیں کرتا, اس کو دھوتا نہیں, और फिर देखता हूं कि क्यों साफ नहीं होता, तो ऐसे आदमी के साथ अब क्या करोगे भाई? मेरा इनम सही है लेकिन मेरा अमल सही नहीं है, तो अपने इल्म की बुनियाद पर मैं कुछ चीज हासिल करना चाहता हूं, तो इल्म की बुनियाद पर तो इल्म हासिल हो सकता है ना, तो इल्म तो हासिल है। जब तक अमल नहीं करोगे तो अमल का नतीजा सामने नहीं आएगा। ये बहुत बड़े इल्म की बात है। इल्म से इल्म हासिल होता है, इल्म से इल्म का नतीजा सामने आता है और अमल से अमल का नतीजा सामने आता है। इल्म के बारे में हजरत मौलाना हुसैन का एक और शेर है, बड़ा अफाकी शेर है। इल्म गर बंतन जनी मारे बुत, इल्म गर बर दिल जनी यारे बुत। इल्म को अगर जिस्म के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये सांप है। इल्म को अगर जिस्म के लिए इस्तेमाल करो तो ये सांप है। इल्म को अगर दिल के लिए इस्तेमाल करो तो फिर ये दोस्त है। अगर नफसानी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करोगे तो फिर तो ये सांप है, फिर तो मुसीबत है। और अगर अपने दिल की सफाई के लिए इस्तेमाल करोगे तो फिर ये दोस्त है, फिर आप इसकी बरकत देख लोगे। बस मुझे पता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लज़ी से क्या होता है, इल्म है। अब मैं इसको असल चीज के लिए इस्तेमाल करता हूं तो फिर तो मुझे वो चीज हासिल हो जाएगी, ये अल्लाह पाक का साथ हासिल हो जाएगा। और अगर मैं इसको दुनिया के लिए इस्तेमाल करता हूं तो बस फिर वही बात होगी। हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि इल्म भी हासिल करना है लेकिन इल्म का जो नतीजा है अमल वो भी करना चाहिए। इसमें जरा थोड़ी सी मैं एक और बात भी बढ़ाना चाहता हूं और वो ये है जज्ब कस्बी, जिसको हम कहते हैं जज्ब कस्बी। ये गोया कि उस अमली तैयारी है, किस चीज की? एक मुश्किल काम की तैयारी, एक मुश्किल काम की तैयारी है, और वो है नफ्स की इस्लाह। जब तक आप जज्बे कस्ब भी हासिल नहीं करते उस मुश्किल काम के लिए आप फिट ही नहीं है, फिट ही नहीं है। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं तो कहते हैं ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल होना चाहिए, शुगर भी नॉर्मल होना चाहिए, फलां चीज भी ठीक होना चाहिए, फलां चीज भी ठीक होना चाहिए। अगर वो नहीं तो कहते ऑपरेशन पोस्टपोन कर लेते, कहते नहीं ऑपरेशन नहीं करते, क्योंकि इसके लिए वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। तो जज्ब कस्बी जो है उसके लिए प्री रिक्विजिट है। लेकिन आप जज्ब कस्बी हासिल कर चुके, प्री रिक्विजिट हासिल हो गया, और आप जिसके लिए प्री रिक्विजिट है उसको आप ना करें फिर खुश हो जाए मैंने बड़ा काम किया। तो काम तो किया लेकिन नतीजे किधर है? जिस मकसद के लिए किया अगर वो मकसद आपने हासिल नहीं किया तो आपने वक्त ही जाया किया, वक्त ही जाया किया। यही असल में बुनियाद है। आप लोहे को गर्म कर लेते मोल्ड करने के लिए लेकिन वो नहीं करते, वो लोहा पे ठंडा हो जाता है, सारी मेहनत बेकार चली गई। आपको नियत से सारा फिर करना पड़ेगा, जब भी करना होगा। तो असल में यही वाली बात है कि हम लोगों को दोनों काम करने हैं। यानी कहते हैं जब तुमको तस्वीर बातन की अजमत मान तो अब तुमको चाहिए कि सफाई कल्ब और हवाले हंसने की कोशिश कर लो। अगर इस पर शुभ करो कि हसूल सफा मौकूफ है हक सुभान ताला की और तौफीक तस्वीर भी अल्लाह की देन है तो ये तो दुरुस्त है, लेकिन सही अमल करना तो तुम्हारा फर्ज है। जब तुम जदोजहद करो तो खुदा का दर रहमत भी जोश में आएगा। अब मैं उसको उसके साथ कनेक्ट करता हूं। जज्ब कस्बी प्लानिंग है, प्री प्लानिंग। سلوک طے کرنا وہ ٹارگٹ ہے, اچیو کرنے والی بات ہے. اب وہ چیز آپ نے اچیو کر لی تو اللہ پاک کے رحمت جب جوش میں آتا ہے تو جذبہ وحی عطا فرمائے گا, ہاں جی, اور پھر آپ کو عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ہاں جی, یعنی وہ جو نفس کی جو مشکلات ہیں وہ آپ کے اوپر آسان کر دی جائیں گی اور آپ آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں گے. قدر ہمت باشداں جہد و دعا لیس للانسان الا ما سعا, بقدر ہمت و صحیح نتیجہ دعا ہے, کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے جو کچھ ہے اس کی کوشش کی وجہ سے. دعا بہت اونچی بات ہے. میں کہتا ہوں تقدیر کے موضوع کو بھی اگر سمجھنا ہو تو دعا کے موضوع کو سمجھ لو تو سمجھ میں آ جائے گی بات. ہر ایک تقدیر کی بات بڑی مشکل بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ دعا کس لیے ہے. اللہ پاک کا حکم ہے کہ دعا مانگو میں پورا کروں دوں گا, لیکن اس کے لیے جو اسباب ہے اس کام کے لیے وہ اسباب بھی اختیار کرو گے. اسباب سنت عادیہ ہے اللہ تعالی کا, اور اللہ پاک مسبب الاسباب ہے. آپ اس سے مانگ رہے تو سنت عادیہ کے اندر برکت ڈالیں گے. ہاں جی, میں یہ ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہا ہوں, میں اس کو اٹھا رہا ہوں تو یہ میرا ارادہ ہے, لیکن طاقت میرے ہاتھ میں تو اللہ پاک نے جتنا ڈالا ہوگا اتنا ہی ہوگا نا. اب اگر میں ہاتھ بڑھاؤں میرے ہاتھ میں طاقت بھی اللہ پاک ڈال لے تو بس کام پورا ہو جائے گا. اب بڑھانے کی ہاتھ بڑھانے کی کوشش میری طرف سے, لیکن اس کے اندر جان ڈالنا ہے, اللہ کا کام ہے. تو یہ دونوں جب پورے ہو جاتے ہیں تو پھر کام ہو جاتا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ تقدیر کی بات بھی یہی ہوتی ہے کہ انسان کا ارادہ جب اللہ کے ارادے کے مطابق ہو جاتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. تو جو کہتے ہیں سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے, وہ جو کہتا ہے کہ بندہ جو کرتا ہے اسی کے حساب سے اس کو ملتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے, جو کہ شیخ تھے, کہ حضرت کیا کوئی ایسا ہوا ہے کہ کسی بندے کو ہی پوری تفویض کر دیا جائے اختیار کہ جو چاہے گا تو ہو جائے گا؟ فرمائے اللہ پاک کی قدرت سے یہ بعید ہے کہ بندے کو ایسا مختار بنا دے, یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ شاید شامل نہ ہو. فرمایا کہ پوچھا پھر کہ کیا بندے سے کسی ایسی بات کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کر نہ سکتا اور اللہ نے اس کا حکم دیا؟ فرمایا اللہ پاک کے عدالت کے سے بعید ہے. تو فرمایا پھر اچھی اصل بات کیا ہے؟ فرمایا اس کے درمیان درمیان میں, ان دونوں باتوں کے درمیان میں. راہ بے ہمت خدا ان دست و بست, ہمت شاہی ندارت ہے چخص. ہمتوں کو بخشنے والا خدا ہے اور بس, ورنہ بس انسان ناچیز اہم مقصد کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہ ملا فرماتے کہ ہماری کوشش دعا سو وہ موقوف رحمت خدا ہندی پر, اور توفیق کی تصویر بھی خدا کی دین ہے, چونکہ صحیح جدوجہد موقوف ہمت پر اور عزم مسمم پر. اور یہ بھی معلوم ہے کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ صحیح کرتا ہے, وہ صحیح موقوف ہمت پر اور ہمت توفیق کا خدا کا دینے والا ہے, ورنہ ناچیز انسان ایسے بڑے مقاصد مقصد یعنی عرفان و کائنات کا ارادہ نہیں کر سکتا. تو وہی والی بات ہے کہ جتنی طاقت دی ہے اس کے حساب سے کام کرو, اور دینے والا ذات تو اللہ کی ہے, تو کرتا تو اللہ ہی ہے. نیست تخصیصی خدا کسرا بکار مانے تو مراد و اختیار حق جل شانو کا, کسی کام کو کسی کے لیے مقدر کر دینا انسان کی طاعت اور عزوم کے لیے معنی نہیں ہے. یہ مولانا رحمت اللہ لوگوں کے لیے وہم دور کر رہے جو قدری خیالات کے حامل ہیں, جن کا یہ گمان ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر ہم سے یہ مطالبہ کرنا کہ تم صفائی حاصل کرو فضول ہے, اس شرمن کا جواب دے رہے ہیں. یہ درست ہے کہ قدرت تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے اور تقدیر الہی بے شک حق ہے, لیکن حق سبحانہ تعالیٰ کسی کام کو کسی کے لیے مخصوص کر دینا انسان کی طاعت و انقیاد و اختیار کے لیے روک نہیں ہے, بلکہ یہ امور تقدیر کے ساتھ بھی جمع ہو سکتے ہیں. لیکن حق سبحانہ جب کسی شے کو مقدر کر لے تو مقدور حالتوں سے خالی نہیں ہوتا, کبھی تو اپنے اختیار کو سبب قرب بناتے اور کبھی سبب بعید ہوتا ہے. مثلا لیک چوں رنجے دوہت بدبخت را او گریزاند بکفران رخت را, جب خدا کسی بدبخت کو دینا چاہتا ہے تو بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. یعنی حق جل شانہ کسی بدبخت اور محروم کو تکلیف میں مبتلا کر تو اپنے اختیار کو یوں کام ملاتا ہے کہ کفران نعمت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور جل شانہ کے جملہ انعام اکرام فراموش کر لیتا ہے. اس ناشکری کے بعد وہ حق سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور رحمت سے دور جا پڑتا ہے. میں تو اس کا ایک آسان حل ذہن میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ بس مجھے اس پر استقامت عطا فرمائے. مجھ سے پوچھا انٹرویو میں, جو پیاس کے لیے انٹرویو دے رہا تھا, کہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ میں نے کہا دعا ہے. تو نے کہا اللہ پاک نے جو کچھ تیرے لکھا ہے تو تجھے ویسے بھی ملے گا, تو پھر دعا کی کیا ضرورت ہے؟ وہی تقدیر والی بات. میں نے کہا سر اتنا آپ کو پتہ ہے, آپ سے زیادہ مجھے پتہ ہے. حیران ہو گئے, میں ایک اسٹوڈنٹ کس طرح یہ بات کر سکتا ہے, مطلب اور وہ بھی انٹرویو دینے والا, کیسی بات کر سکتے؟ مارے دیر شڑے ہے چولی وغیرہ ہو کے باران ہو نہیں بچتا خود سے دیر نہ راگلے پسے وہ پوئی. ہاں بالکل, اس نے بعد میں کہا یہ بات, اس نے بعد میں, میرے ٹیچر بن گئے تھے نا بعد میں, تو اس نے کہا تھا کہ آپ نے وہ پہنا ہوا تھا تو ہم کہہ رہے تھے بھائی اس کو کیا پتا, ہم نے اس وجہ سے آپ سے سوال کیا. تو میں نے کہا سر اتنا آپ کو پتا ہے, آپ سے زیادہ کا مجھے پتا ہے, نہیں اس سے زیادہ کا مجھے پتا ہے. کہتے آپ کو کیا پتا ہے؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے, یہ پتا ہے کہ اللہ پاک کوئی حکم بے فائدہ نہیں دیتا, اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ دعا مانگو, لہٰذا میں تو اللہ کے حکم کے مطابق دعا مانگوں گا, آپ کی اپنی مرضی. بس یہ جو بات میں نے کی نا خاموش ہو گئے, بازار پر کچھ نہیں کہا. بعد میں اس ٹیچر نے بلا مجھے ایک دن, مطلب کافی عرصے کے بعد مجھے کہا آپ کی اس بات نے مجھے ہلا دیا تھا جب آپ نے یہ بات کی رمضان نہ چم سب, آپ نے مجھے جب یہ بتایا تو کہتے میں حیران ہو گیا کہ اس آدمی نے کیسے بات کی, اس پہ تو کوئی اور بات سوار ہی نہیں ہو سکتی. ہاں جی, تو بات اتنی ہے بھائی, اللہ پاک نے پورے قرآن میں جو بتایا بس پہ عمل کرو نا, اس میں مزید سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بچوں اللہ کہتا ہے اس کو مانو کہ بس ایسے ہی ہے, لہذا درمیان میں سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں اٹھو تو اٹھ جاؤ, اگر کہتے ہیں بیٹھو تو بیٹھ جاؤ, اگر وہ کہتے ہیں سو جاؤ تو سو جاؤ, اگر کہتے ہیں جاگ جاؤ تو جاگ جاؤ, اگر کہتے ہیں کاؤ تو کاؤ, اگر کہتے ہیں بھوکا رہو تو بھوکا رہو, بس بس اس کے بعد مزید کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس پر مزید کیا پلاننگ کرنی ہے اور سوچنا ہے اور ریسرچ کرنا ہے؟ ریسرچ وہاں کرو جہاں ریسرچ کا حکم ہو, جہاں ریسرچ کا حکم نہ ہو ماننے کا حکم ہو تو بس وہاں ریسرچ یہی ہے کہ مارو, یہی اصل بس طریقہ ہے, یہی اصل طریقہ ہے. کیونکہ جب مجھے پتہ ہے کہ اللہ کا کوئی حکم بے فائدہ نہیں ہے, اور یہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے, تو اس کے بعد مزید تیسری بات کی کوئی گنجائش ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اس کا بہت آسان سولوشن یہی ہے کہ آدمی بالکل درمیان میں کنفیوز ہی نہ ہو, انشاءاللہ عزیز ہی بہت اللہ تعالیٰ اسی پہ استقامت عطا فرما دے. نیک بخت را چو حق رنجے دوہد رخت را نزدیک تروا می محنت. سبحان اللہ جی, میں نے شروع کیا تھا بڑا لمبا ہو گیا تھا, میں نے کہا پتہ نہیں ختم ہو گیا نہیں ہوگا, لیکن پورا ہو گیا الحمدللہ. ہاں جی, کسی نیک کو خدا کی کسی نیک کو خدا کسی رنج میں مبتلا کرتے تو بذریعہ شکر و صبر کے قرب حاصل کر لیتا ہے. یعنی حق سبحانہ جب کسی نیک انسان کو برائے آزمائش و امتحان مبتلا مصائب کرتے تو بجائے آہو بکاؤ نہ شکری کے صبر و شکر کا نام ہاتھ سے نہیں چھوڑ, جس کے بعد قرب حق بات ہے. تو دیکھو تقدیر الہی اردو کے لیے ایک قسم کی ہے مگر آثار میں فرق ہے. اور یہ فرق کیوں ہے؟ محض اختیار کے سبب. بس معلوم ہے کہ آدمی مختار ہے نہ کہ مجبور. بدلا حمزی بیمی کارزار کردہ اسبابی حزیمت اختیار. بزدل میدان جنگ میں جان کے خوف سے بھاگ کر شکست کا انتظام کر لیتے ہیں. ہاں بر دلا در جنگا مز بیم جان حملہ کردہ سوئی زحف دشمنا. اگرچہ بہادر کو بھی میدان جنگ میں اپنی جان کا خوف رہتا ہے, باوجود اس کے وہ دشمنوں کے صفوں پر حملہ کرتے ہیں. اصل میں اپنی ہمت کو جمع رکھنا, اپنی اعصاب کو مطلب یعنی کہ وہ کنٹرول کرنا, یہی میدان جنگ میں کامیابی کا راستہ ہوتا ہے. یہ لانگ جمپ اور ہائی جمپ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا, اس طرح اگر ایک شخص ڈر جائے نا, آتے آتے ڈر جائے تو بس وہ گر جاتا ہے اسی میں, اور جو پرواہ نہیں کرتا وہ لگاتے ہیں جو. ہاں جی یہ بات ہے کہ مطلب یہ کہ جو ڈر جاتا ہے تو بس وہ گر جاتا ہے. رستما را ترس ہو غم پہ را پیش برد, حمز ترس آپ بدل اندر خویش مرد. بہادر کو اپنی جان کے خوف نے آگے بڑھایا اور بزدل خوف ہی کے سبب خود بہت مر گیا. یہ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا تھا. سوال یہ کیا گیا تھا کہ حضرت حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص عمل کرتا ہے اچھا عمل کرتا ہے, جنت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے ایک بارش پر, کہ اس سے کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. دوسرا آدمی اچھا عمل کرتا برا عمل کرتے کرتے جہنم کی ایک بارش تک پہنچ جاتا ہے, کوئی ایسا کام اس سے ہو جاتا ہے کہ وہ دوزخ میں پہنچ جاتا ہے, وہ جنت میں پہنچے, کوئی سا عمل کر لیتے کوئی جنت میں پہنچ جاتا. تو یہ تو پھر بڑا مشکل ہو گیا, ہم کیا کر سکتے. تو حضرت نے پہلے ایک شعر پڑھا, فرمایا شاہی پرواز دونوں کی اسی ایک جہاں میں, شاہی کا جہاں اور ہے گرگز کا جہاں اور. فرمایا یہی تو حدیث شریف تھے جس نے صحابہ کو صحابہ بنا لیا تھا. کیوں؟ کیونکہ جو انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کو نقصان کس چیز سے ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے, عجب سے کہ میں سب بزرگ بن گیا ہوں, یہ بن گیا ہوں, وہ بن گیا ہوں. یہ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو ڈراؤ کہ تجھ سے کسی وقت بھی کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے کہ تو جہنم میں جا سکتا ہے, تو ڈر کے ہمارے سر نہیں اٹھائے گا تو بچ جائے گا. دوسرا شخص ہے وہ جو ہے نا مطلب برا عمل کر رہا ہے اور مایوس ہو گیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب میری بخشش نہیں ہو سکتی, تو اس کو ہمت دلاؤ. کہتے اللہ معاف کرنے والے, اللہ بخشنے والے, اللہ پاک بہت کریم ہے, اس کو ہمت دلاؤ تو وہ جن مطلب یہ کہ بچ جائے گا. تو فرمایا یہ حدیث شریف تو ماشاءاللہ درمیان میں علی ایمان بن الخوف فرجا, اس حکم پر عمل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے یہ حدیث شریف. اور آپ لوگ اسی حدیث شریف کی وجہ سے عمل چھوڑ رہے ہیں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں, شاہی کا جہاں اور ہے گرگس کا جہاں اور. اس کو آپ اسپیشل ایک کوٹیشن بنا دیں, یہ آج کی بات ہے. ہاں جی مطلب یہ خیر چوں محق آمد بلاؤ بی مجاں, زاں پدید آمد شجاع ازہر جہاں. جب خوف خاطر جان کی کسوٹی ہوئی تو اس آزمائش سے مردانگی و نامردانگی عیان ہو گئی. لہٰذا سمجھ جائیں کہ تکالیف و دیگر امور تقدیر کی تقدیری ہے, کسوٹی ہے جو بہادر بزدل میں خط امتیاز قائم کر لیتی ہے. ان کو اختیار کے منافی نہیں سمجھنا چاہیے اور ہمت سے کام لے کر اپنے جانباز بہادر ثابت کرنا چاہیے. حاصل کز وسوسے ہر کو گیخت, اس قضا ہم در قضا باعد گریخت. حاصل کلامی کے وساوس شیطانی سے نکل کر تقدیر الہی میں پناہ لینی چاہیے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں ایک شخص گرفتار ہوا چوری کے اس میں, تو اس نے کہا عمر میرے تقدیر میں چوری لکھی تھی تو میں نے چوری کی, تو مجھے آپ کیوں پکڑتے ہیں؟ ہاں جی عمر رضی اللہ عنہ کہاں مطلب وہ دھوکہ کھا سکتے تھے. فرمایا فرمایا کہ پھر تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوگا میں تیرا ہاتھ کاٹوں گا. اگر تیرا میرے تقدیر میں چور ہونے لکھا تھا تو پھر تیرے تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ میں تیرا ہاتھ کاٹوں گا. بس تقدیر پر یہ عمل ہو رہا ہے. تو یہ ہے کہ مطلب ہمیں بس وہی طریقہ بہت اچھا ہے جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ بس اللہ کے حکم پر عمل کرو. جب وہ کہتا ہے کہ مطلب یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو بس اس کے بعد پھر مزید کیا سوچنے کی بات ہے. تو اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گولی پہ اثر ہو گیا. اشهد ان لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم رب هذه الدعوة والدعوة السلام. لا إله إلا الله 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 لا إله illallah, la ilaha 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 illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illahu, 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 ilaha illahu. La ilaha illahu, 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 ilaha illa, la ilaha illahu, 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 لا اله الا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك الله حق 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 Hak 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 Allahumma salli ala sayyidina Allah 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 الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراسي. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء بالرياح. اللهم جلني وعظم شكرك واكثر ذكرك واتبع نصيحتك واحفظ وصيتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا من أشياء، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء أحب الأشياء وإلي. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أفضل الأشياء عندي وقت أني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أن أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادك. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لك الحمد والشكر ولك المن والفضل. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال والصدق والتوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك أبدا حتى ألقاك وأسدني بتقواك ولا تشكني بمعصيتك. اللهم التب بي في التيسير كل عسير فإن التيسير كل عسير عليك يسير. أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اعفني فإنك عفو كريم. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خيانة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينين هطالتين تسكيان القلب بظروف الدم من خشيتك قبل أن تكون الدموع دم ولد راس جمرة. اللهم عافني في قدرتك وادخلني في رحمتك واقضي أجلي في طاعتك واختم لي بخير أملي واجعل ثوابه الجنة. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين. رحمن الدنيا والرحيم أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. أسألك ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تؤتينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيت وأنا من خلقك. اللهم اخر لي واختر لي. اللهم ارزقني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لو حبت عاجل ما اخرت ولا تاخير ما اجلت. اللهم لا عيش الا عيشها الى اخره. اللهم احيني مسكينا ومتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اجعلني من الذين اذا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. اللهم اني اسالك رحمه من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها امري وتلم بها شاسي وتسلم بها ديني واختزي بها ديني وتحفظ بها غيبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلوني بها رشدي وترد بها ولفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم اعطني ايمانا لا يرتد ويقينا ليس بعد كفرنا ورحمتنا بشارف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء ونزول الشهداء وعيش السهداء ومرافقة الأنبياء والنصر الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم قصر عن رأيي وزوف عن وملتي ولم تبلغ منيتي ومسألتي في الخير وأدت أحدا من خلقك أو خير أن تموتي أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين. اللهم إني أزل بك حاجتي وانقصر رأيي وزعف أملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك قاضي الأمور وشافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السير من دعوة السبل في ذات القبور. اللهم زل الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع سجود المفين بالعود. إنك رحيم ودو إنك تغفر ما تري. اللهم اجعلنا ودادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بأدابك من خالفك من خلقك. اللهم أعز الدعاء وليك الإجابة وأعز الدعاء وليك تكلان. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزل مني سؤال ما أعطيتني. اللهم إنك لست بإله استغاثة ولا بنبي يديزك تبدأناه ولا عليك شركاء يركزون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذرك ونظر كل عنك ولا خل على خلقنا احد فنشك فيك وتبارك تبارك وتعالى فنسالك لا اله الا انت تغفر لي. اللهم انت خلقت نفسي وانت توفى لك ممات ومحيا ان حيت فافض بما تفض بعدك اسفل من تفاغفر له وارحمها. اللهم اني بالعلم وزين بالعلم واكرمني بالتقوى وجمني بالعافيه. اللهم لا يدرك زمان ولا يدرك زمان لا يتوفى العليم لا استخفي من الحليم قلوب قلوب العجم والسنه السنه العرب. اللهم اني اتخذ عندك عهدا لن تخلفني فانما انا بشر فاي مؤمن زيت وشتمت وجلدت ولانت وجهل فجل له صلاه وزكاه قربة تقرب اليك. اللهم اني اعوذ بالله من الشكاك والنفاق وسوء الاخلاق من شر ما تعلم واعوذ بالله من حال اهل النار ومن النار ما قرب اليه من قول وعمل ومن شر ما تاخذ بناستي واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ومن شر نفسي وشر الشيطان وشركي ان اكتف على انفسنا سوءا ونجره الا مسلما واكتسب خطيئتنا وذنبا لا تغفر من زيك المقام يوم القيامه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الله بفضل الكرم سمع لنا دعاءك وقبول فرما. يا الله ہماری سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما دے, ہمارے مشکلات کو آسانی سے مبدل فرما, ہمیں صحت کاملہ عاجل مستمر عطا فرما دے. یا اللہ افراد تفرید سے محفوظ زندگی عطا فرما دے. یا رب العالمین ہمیں خیر والی زندگی لمبی عطا فرما, اس پر ہم اپنے دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سے تو راضی ہو جائے, سڑک پہ ناراض نہ ہو, ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ان کو پورا فرما, جو ناجائز آتے ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما. ہمیں مستجاب الدعوات بنا, جن نے دعاؤں کے لیے کہا سوچے تھے وہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. یا رب العالمین ہمیں عمل میں نافع عطا فرما, اس پر عمل صالح عطا فرما, اس میں اخلاص نصیب فرما, اس پر اس کو قبول فرما, اس سے پھر راضی ہو جائے, سرد پر ناراض نہ ہو. یا اللہ شیطان کے تمام شروع سے محفوظ فرما. یا اللہ میں یا اللہ نفس مطمئنہ عطا فرما. یا اللہ قلب سلیم عطا فرما, عقل فہیم عطا فرما, اپنی دو رضا کی دولت عظیم عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ان نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك.